وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دیے گئے جواب سے شروع کریں گے, جس میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی امن کے لیے خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آگے چل کر ہم افغانستان کے ہائی پیس کاؤنسل کے طالبان ملاقات پر بیان اور آخر میں بلوچستان کی ایک کان میں گیس پھٹنے پر بات کریں گے. اور اس پورے گھنٹے میں ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی نے, جبکہ نئی دہلی سے ہیں سینئر صحافی قمر آغا. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ سوچنا سخت غلطی ہوگی کہ پاکستان جلد سدھر جائے گا. نریندر مودی نے یہ بات بھارتی نیوز ایجنسی اے این آئی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے. بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت پاکستان پر دباؤ جاری رکھے گی, تاہم ان کے بقول یہ ناممکن ہے کہ پاکستان جلد سدھر جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ سرجیکل سٹرائکس ہوں یا کسی اور طرح کی کارروائی, بھارتی حکومت پاکستان پر دباؤ جاری رکھے گی تاکہ ان کے بقول اسلام آباد دہشت گردی کو روکے. نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کو سدھرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا. تاہم بھارتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا ہے, کیونکہ بات چیت جاری رکھنا بھارت کی دیرینہ حکمت عملی ہے. تاہم ان کے بقول بھارت نے پاکستان پر واضح کر رکھا ہے کہ بندوقوں اور توپوں کی گھن گرج کے دوران مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور ان کے بقول پاکستان کو ہر صورت سرحد کے آر پار مبینہ دہشت گرد کارروائیاں روکنی ہوں گی. اسلام آباد نئی دہلی کی دہشت گردی کے الزامات کو مسترد کرتا آ رہا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا. ترجمان نے کہا کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ بھارت کی اندرونی سیاست میں پاکستان کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے.
یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے اصل میں کہ ہندوستان کے ڈومیسٹک پالیٹکس میں پاکستان فگر ان کرتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا ایک پرابلم کا باعث ہے. پاکستان کے پالیٹکس میں ابھی الیکشنز ہوئے, آپ نے دیکھا, ہندوستان فگر ان نہیں کرتا. ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں, کرپشن کے ہیں, اور ایشوز ہوتے ہیں, ہندوستان نہیں ہوتا. تو یہ ایک پرابلم ہے, ان کے الیکشنز آنے والے ہیں, تو وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں.
ترجمان محمد فیصل نے مزید کہا کہ پاکستان کی خواہش امن کی ہے.
ہماری خواہش امن کی ہے. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے ایک خط لکھا تھا جس میں تمام معاملات گفتگو بات چیت کی بات کی گئی تھی. اس پہ ہندوستان نے ایک دن اگری کر گیا, اگلے دن پیچھے ہٹ گیا. اس کے باوجود ہم پرسیویئر کرتے رہے, اور کرتارپور کوریڈور جو ہے اس کے بھی گراؤنڈ بریکنگ کر دی, اور ان کے دو وزیر پھر وہاں تشریف لائے تھے. ہم اسی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری امن کی خواہش کو قطعاً کوئی کمزوری نہ سمجھا جائے.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے پاکستان مخالف بیانات ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب چند ماہ کے بعد بھارت میں عام انتخابات ہونے والے ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر اے ایچ نیئر نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے.
جو مودی کے بیانات ہیں وہ انسنڈری ہیں. پاکستان کے بیانات جو ہیں وہ ایک طریقے سے اپنا موقف بیان کرنے والے بیانات ہیں. تو اس کے سب کو معلوم ہے کہ مودی اس وقت الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہے, لہذا پاکستان کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ یہ الیکشن کا والا بیان ہے, اس میں غلطی کوئی نہیں ہے.
پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام آباد اور نئی دہلی کے معمول کے سفارتی رابطے بھی تعطل کا شکار ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے بھارت چلتے ہیں, جہاں سے سینئر صحافی قمر آغا ہمارے ساتھ ہیں. آغا صاحب, مودی کے بیانات آپ نے سنے, اس کا تبصرہ بھی آپ نے سنا پاکستانی تجزیہ کار سے. آپ مودی کے بیانات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں صداقت ہے, یا جسے کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسی, مقامی جو لوگ ہیں اس کے لیے یہ بیانات دیے گئے ہیں؟
نفیسہ جی, دو چیز ہوتی ہے. کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں الیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور الیکشن ایئر میں چاہے یورپ ہو یا امریکہ ہو, ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ذرا سا تلخ بھی آتے ہیں اگر مخالفین ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پبلک اوپینین اس وقت بھارت میں فیور نہیں کرتی بات چیت کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ جس طریقے سے کشمیر میں جو حالات ہیں اور جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی انفلٹریشن کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کا, اور ان کو جس طریقے سے سپورٹ مل رہی ہے پاکستان سے, اس کو چلتے ہوئے بھارت میں پبلک اوپینین بالکل اس وقت کسی طرح کی بات چیت کرنے کے فیور میں نہیں ہے. معلوم ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس وقت بات نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ کہ یہ ایک طرف تو پاکستان بات چیت کا انیشیٹو لیتا ہے, دوسری دن ان کے فارن منسٹر کہہ دیتے ہیں, وہ تو ان کی گگلی تھی کرتارپور کو لے کے, اور اس طرح کے مکس بیانات پاکستان سے بھی آتے ہیں. پرائم منسٹر نے کئی اچھے بیان دیے, ہم لوگ کو امید بھی تھی ان سے کہ بات چیت کا دور شاید شروع ہو جائے گا اس وقت, اگر جب جس وقت یہ آئے تھے پاور میں اس کے فوراً بعد ہو سکتا تھا, لیکن جو بیسک شرط تھی اس پہ انہیں نے کوئی دھیان نہیں دیا کہ بھارت شروع سے کہہ رہا ہے, ابھی نہیں بلکہ اور پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ 26/11 یعنی بامبے بلاسٹ جو ہوا تھا میسیکرز, ان کے بعد سے لگاتار بھارت کہہ رہا ہے کہ بھائی دہشت تو بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چلے گی, اگر آپ کو بات چیت کرنی ہے دہشت روکیے, بات ہو سکتی ہے. جس دن دہشت رکے گی اسی دن بات چیت میں سمجھتا ہوں شروع ہو جائے گی, پبلک اوپینین بھی بدل جائے گا اور ایک اچھا ماحول بھی بن جائے گا دونوں دیشوں کے بیچ میں. اسی لیے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ جنگ مسئلہ حل نہیں ہے, جنگ کے ذریعے مسئلے نہیں حل ہو سکتے, بات چیت ہی ایک اکیلا وہ ہے اور بات چیت ہو. اور ساتھ میں یہ بھی بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر سینٹرک جو ڈائیلاگ تھے پہلے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر, ان کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اگر چاہیں گے. اس لیے کہ عام جنتا دونوں ملک میں چاہتی ہے کہ بات چیت ہو, بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہوں, جنگ نہ ہو, اور ورنہ یہ اور ان کی.
آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم پاکستان چلتے ہیں اور وہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عامر ہاشم خاکوانی کو سنتے ہیں. خاکوانی صاحب آپ بتائیے اس وقت پاکستان کس نہج پہ ہے, کس طرح کی وہ کوششیں کر رہا ہے, سفارتی کوششیں تاکہ بھارت میز پر آئے اور کشمیر سمیت بہت سارے جو مسئلے ہیں ان پر بات چیت ہو سکے. اس سلسلے میں پاکستان کا جو موقف سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں تو بڑا واضح صورتحال ہے, یہاں پر جو الیکشن ہوا ہے اور اب زیادہ بھی تین ماہ ہوئے چار ماہ الیکشن کو, اس میں کہیں پر بھی بھارت کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی, کسی بڑی پارٹی نے بھارت کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگایا, کوئی ایجنڈا نہیں لگایا, اور جو اس وقت حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کا تو بالکل ہی کلیئر ایک موقف رہا ہے کہ انڈیا کے خلاف یا انڈیا سینٹرک کوئی فیلنگ یا جذبات نہ انہوں نے پھیلائے, نہ پاکستان میں جنرلی پوزیشن ہے. اس وقت یعنی جنرلی میڈیا میں بھی پاکستان کے میڈیا میں آپ ذرا دیکھتے ہوں گے, مانیٹر کرتے ہوں گے, پاکستان کے نیوز شوز ہیں, نیوز چینلز ہیں, ٹاک شوز ہیں, اخبارات میں, کالموں میں, ایڈیٹوریل میں, کشمیر کے حوالے سے تو آ جاتا ہے کہ ہیومنٹیرین والے سے جو پوزیشن ہے, جس طرح پیلٹ گنوں سے نشانہ چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں بن رہی ہیں اور جو شہید ہو رہے ہیں, جو میسیکر ہو رہے ہیں, جلوسوں پہ جو مظاہرین پہ فائرنگ ہوتی ہے, اس طرح کے واقعات تو ظاہر ہر جگہ رپورٹ کرتے ہیں, عالمی ادارے بھی رپورٹ کرتے ہیں, پاکستان بھی رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان کے میں انڈیا کے حوالے سے کوئی سخت موقف کہیں پہ نظر آئے یا ایسے لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہو, بلکہ ہم نے تو الیکشن میں دیکھا ہے کہ جو ہماری ایک ٹیپیکل جو ایک روایتی رائٹس جماعتی ہے وہ الیکشن میں پیچھے ہٹی ہے, ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے, ان کا انفلوئنس کم ہوا ہے, ایم ایم اے کی طرف میں بات کر رہا ہوں یا دوسری جو ایکسٹریم رائٹ کے لوگ ہیں وہ پیچھے گئے ہیں, اس کی جگہ متدل اور سینٹرسٹ پارٹیاں آگے آئی ہیں اور وہ زیادہ مضبوط اور ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے. تو یہاں پہ تو میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا بیان یہاں پاکستان میں یہی لیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنی لوکل چونکہ مقامی سطح پہ پھنسے ہوئے ہیں, سیاست میں دباؤ میں ہیں, اور ابھی جو چار پانچ ابھی جو ان کی جو ریاستی الیکشن میں وہاں پہ ان کو شکست ہوئی, ان کے لیے کافی معاملات ہوئے خراب ہیں, لیکن اتنا اسٹیٹمنٹ دینے کی اچانک اس وقت کوئی وجہ نہیں تھی. اور آپ بھی جانتی ہیں کہ مودی صاحب ڈائریکٹ زیادہ بیان اس طرح میڈیا کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں رہتے رابطے. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں مطلب ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر بھارت میں لوگ اگر وہاں پہ حکومت میں یا وہاں کی انٹیلیجنسیاں اگر مذاکرات اچھی رہ جاتی ہے تو کرکٹ کیوں نہیں ہوتی. مطلب دیکھیں نا مذاکرات میں تو آپ ایک بحث میں کشمیر کی بھی بات ہوگی اور چیزوں کی بات ہوگی, وہ تو ایک زیادہ بڑا ایک عمل ہے. تو کرکٹ ٹیموں کا پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ میچز میں ہونا, کرکٹ ٹیموں کا وجٹ, وہ تو ایک کرکٹ کھیل تو پوری دنیا میں ایک معمول کی چیز سمجھی جاتی ہے, اور ملکوں میں اگر اختلافات مسائل ہو تو مطلب اسپورٹس جاری رہتی ہے. اور جب ایک پبلک پرسپشن اگر بدلنی ہو تو اس کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے دیا جائے, اپنے کھیل کی ٹیمیں ہوں, ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے میچز کتنے بھرپور ہوتے ہیں, کتنا بڑا کراؤڈ آتا ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ کسی نیوٹرل گراؤنڈ پہ بھی یہ نہیں کھیلا جا رہا, یعنی ایسا بھی نہیں کہ پاکستان انڈیا کی سیریز ایمریٹس میں ہو جائے, دبئی میں یا ابوظہبی میں میچز ہو جائیں, اس کے لیے بھی بھارت تیار نہیں ہے. اور بلکہ یہاں تو یہ رہا کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے اتنی زیادہ بار درخواست کی, ریکویسٹ کی بار بار کرکٹ کی, کہ بلکہ اب یہ تو تاثر ملتا ہے لوگ یہ کہنا شروع ہوئے یہاں پہ کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو وہ تو میرا خیال ہے اگر بھارت چاہتی ہے وہاں پہ معاملات کو تھوڑا سا کشیدگی کم کرنا, تو اس کا سب سے زیادہ کافی زیادہ رول بھارت پہ آئے گا. چیزوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اگر وہ چاہیں تو.
اچھا جواباً ہم چلتے ہیں بھارت. اور قمر آغا بہت بنیادی بات کی انہوں نے, عامر ہاشم نے, کہ ظاہر ہے اگر یہ بڑا مسئلہ کشمیر فوری طور پہ تو ظاہر ہے حل نہیں ہو سکتا, لیکن جو بالکل غیر متنازع چیز ہے یعنی کرکٹ ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں, دونوں ملکوں کا مل کر کھیل میں شامل ہونا, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی بھارت کیوں راضی نہیں نظر آتا؟
دیکھیے کرکٹ کا میچ ہوا تھا بھوالی میں چندی گڑھ کے پاس, اور ہزاروں پاکستان سے لوگ آئے تھے, لیکن اس کے بعد جو ملی
پاکستان کے اندر کرکٹ میچ
نہیں, یہاں ہندوستان کے اندر ہو چکا ہے کچھ پہلے, اس کے بعد کانگریس گورنمنٹ تھی اس وقت, یو پی اے کی سرکار تھی, ہزاروں پاکستان سے لوگ آئے اور بڑا اچھا ماحول بنا تھا
اس سرکار میں, ہم کہہ رہے ہیں
یو پی اے, یو پی اے کانگریس تھی اس وقت پاور میں پہلے, اس کے بعد پھر جس طرح کے حالات بگڑتے چلے گئے تو اس کی وجہ سے مشکل ہو گیا. میں نے بتایا پبلک اوپینین ہی, دوسری چیز بھارت میں بھی پاکستان الیکشن میں نہیں ڈسکس ہوتا زیادہ, بہت کم, ہارڈلی کہیں ہوتا ہے. یہاں پہ مدعا ڈیولپمنٹ کا سب سے زیادہ رہتا ہے, کسانوں کا مدعا رہتا ہے, جاب کا بہت زیادہ رہتا ہے, اور کرپشن کا ایشو بھی رہتا ہے الیکشن کے اندر. پاکستان کے نام پہ کوئی الیکشن یہاں نہیں جیتتا نہ ہارتا ہے, اور یہ پالیسی کوئی نئی نہیں ہے, یہ سیم اولڈ پالیسی ہے جس کو ہم دیکھ کہہ سکتے ہیں کنٹینیویشن اینڈ تھوڑا سا چینج اس میں نظر آتا ہے. اور یہاں پہ ہندوستان کے اندر پاکستان الیکشن میں بالکل نہیں ڈسکس ہوتا, بلکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس مدعے کو الگ رکھا جائے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ اچھے ریلیشن بنے بشرطے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت پہ روک لگائے. دہشت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مدعا بنا ہوا ہے ہندوستان کے اندر, اور وہ جب تک اسی کی وجہ سے چلتے ہوئے رائٹ ونگ شفٹ بھی بڑی زبردست ہے بھارت میں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایشو یہاں پہ ہے, لیکن الیکشن میں یہ نہیں بنتا ہے, الیکشن کے لیے دوسرے ایشوز ہیں.
آغا صاحب آگے چل کر ہم سری نگر بھی چلیں گے, اور وہاں پر جس وقت جس طرح سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ جڑیں پکڑ رہا ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن کیونکہ ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جواب دیا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی امن کے لیے خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اس پر ہمارے ساتھ سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی ہیں پاکستان میں, جبکہ بھارت سے ہیں قمر آغا. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی اٹک سے ہمیں کال کیا ہے میاں محمد اکرم نے. جی جناب بات کیجیے. میاں محمد اکرم جی.
میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ ہمارا آپ عمران خان کا پہلا بیان پڑھ لیں, دوسرا پڑھ لیں, اس کے بعد تیسرا پڑھ لیں, آج کا پڑھ لیں, پرسوں کا پڑھ لیں, ایک بیان بھی ہم نے بھارت کے خلاف بالکل نہیں دیں گے نہ دیں گے. پاکستان غلطی یہ کر رہا ہے کہ خواہ مخواہ وہ آزاد کشمیر کو بیچ میں لا رہا ہے, پھر آزاد کشمیر کو پاکستان بھول جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں 70-70 امریکہ کی فورسز تعینات ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ پاکستان تو رکھتے کے بعد سے بہت
شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور آپ کے خیالات ہم نے سن لیے. کشمیر سے شوکت مغل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم نفیسہ بہن, شوکت مغل عرض کر رہا ہوں. سمانی چاہیے آزاد کشمیر سے.
جی جی بات کیجیے
نفیسہ بہن. میں قمر آغا بھائی کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی, دہشت گردی کون کر رہا ہے, کون کروا رہا ہے؟ دہشت گردی نہیں ہے, وہ حق خود ارادیت اپنا حق مانگ رہے ہیں, حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں کشمیری اپنے ملک میں, اور وہ کشمیر علیحدہ ملک ہے, انڈیا کا وہ حصہ نہیں ہے. اگر وہ حق اپنا مانگ رہے ہیں تو وہاں پہ انڈیا قتل و غارت کر رہا ہے, انڈیا جس طرح چاہ رہا ہے اس طرح وہ نہیں مان رہے, اس لیے وہاں پہ معاملات بنے ہوئے ہیں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. عالمگیر نے کال کیا ہے خیبر ایجنسی سے.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
جی موری سر, جو دھمکی دے رہے پاکستان کو, تو اس سے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ ڈائلگ سے مسئلے کا حل نکالے.
بالکل.
دوسرا یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مودی صاحب الیکشن کے لیے یہ سلسی شہرت حاصل کرنے کے لیے دھمکی دے رہے ہیں.
جی میرا خیال ہے کہ آغا صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو اسی طرح کے سخت بیانات دیے جاتے ہیں. گلگت چلتے ہیں جہاں سے دینار خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم. جی گلگت سانگر سے دینار خان بول رہا ہوں. دیکھا رہا یہ ہے کہ کشمیر میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, ان کو مارنے والے دہشت گرد نہیں ہے, اور انفلٹریشن کر کے ادھر سے مجاہدین جا کر اگر دو چار آدمی کو مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے. دیکھیں آغا صاحب کو سچ بولنا آتا نہیں ہے, آدر وائز اگر وہ سچ بولے تو اس کو پھر رام رام کہنا پڑے گا. لیکن کسی آٹا وہاں کے جاتی کا ہندو کوئی کسی آدمی سچ بولنے والے کو لاؤ تاکہ وہ سچ بات کرے. اور یہ کشمیر کا مسئلہ اس طرح چلے گا تو یہ ایٹم بم ہم نے جو بنایا ہے اس سے جو ہے نا یہ پورا برصغیر جو ہے نا یہ قبرستان بن جائے گا.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خاقوانی صاحب جانے سے پہلے اگر آپ ذرا تبصرہ کرنا چاہیں, اس وقت کشمیر میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا پاکستان در اندازی کر رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بھارت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. جی
دیکھیے کشمیر کا معاملہ تو بہت ہی واضح ہے, اب آپ بھی جانتے ہیں, اب ہم خود بھارتی میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں, اخبارات بھی دیکھتے ہیں, ابھی اردو کی رائے کا تازہ ناول بھی میں نے پڑھا ہے ان کا. تو کشمیر کے حوالے سے تو اس وقت جو کشمیر کی جو تحریک ہے اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں, جو چہرے سامنے آ رہے ہیں, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, وہ کشمیر کے جیسے ہم انڈین اکوپائی کشمیر کہتے ہیں, اس کے معروف گھرانوں کے لوگ ہیں. مطلب ایسا نہیں ہو رہا کہ اب یہاں پہ جس طرح پہلے ہوتا تھا, پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ جماعت لشکر طیبہ کے لوگوں کے فلاں کے فلاں کے. اب اس میں کشمیر کی تحریک میں دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بھائی کسی در اندازی کسی ملک کی ہو رہی ہو اور ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں, جنازوں پہ اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوں اور اجتماعوں پہ, اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی. در اندازی کے لیے پبلک سپورٹ اتنے بڑے پیمانے پہ پبلک سپورٹ نہیں آتی. دیکھیں آپ سوشل میڈیا ہے, یہ چیزیں موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ٹی وی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ کوریج ہو رہی ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے اور پاکستان میں صورت حال یہ ہے کہ جو تنظیمیں یہاں پہ تھی, جو ماضی میں جو ہم ان کو کشمیری جہادی تنظیمیں کہتے تھے, ان سب کی سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں, دفتر بند ہو چکے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ تو باپ یا ٹی ڈی بی وغیرہ کے ساتھ ملے اور آپریشن بھی رات میں آئے, اور وہ تو پندرہ روپئے سیناریو پاکستان کی حد تک بالکل مختلف ہے. یہاں پہ کوئی ایسا بلکہ یہاں پہ تو یہ ہے لوگ اس بات یہ بات ایک پبلک پرسپشن یہاں پہ یہ بن رہی ہے کہ بھی کوئی اگر بات بھی کرتا ہے نا, جس طرح پہلے بات 15-20 سال پہلے کہی جاتی تھی کہ وہ جہاز زندگی میں جہاز کیوں کہتے ہیں, خبردار کسی نے کوئی بات کی, کیونکہ وہ کشمیر میں اپنی جو جدوجہد ہے ان کی اپنی ہو رہی ہے, جو سولین جدوجہد ہے اور ان کی ہے, اس کو نقصان پہنچے گا, کشمیری خود کھڑے ہوئے پاکستان میں, تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اب یعنی میں پبلک کی بات سطح پہ بات کر رہا ہوں, میڈیا کی سطح پہ بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل سطح پہ بات کر رہا ہوں. باقی دیکھیں یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں, انڈیا پاکستان پہ الزام لگاتا ہے, پاکستان اسے جواب دیتا ہے, یہ ایک بلین گیم میں تو کبھی کوئی حاصل نہیں ہوگا. لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے نا, پیپل پیپل کنٹیکٹ بڑھانا چاہیے, اور کم از کم کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہوں. اسپورٹس ایسا ہے, کھیل ایسی چیز ہے جو آپس میں وہ چیزیں بہتر کرتے ہیں. یا فنکاروں کا اچھا لائف شروع ہوتا ہے, پاکستانی فنکار وہاں جا کے فلموں میں کام کر رہے تھے, وہاں سے لوگ بھی یہاں کچھ فلموں میں کام کر رہے تھے, خاص طور پنجابی فلموں میں کافی امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ کو پروڈکشن پاکستان انڈیا کی ہو. کلچرل چیزوں, کلچر اور آرٹ اور یہ جو اسپورٹس کھیل ہے, یہ چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. لٹریچر کا آپس میں تبادلہ ہو لوگوں کے, وہاں یہاں آئے ادیب وہاں جائے, تو یہ چیزیں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اس سے چیزیں بہتر ہوگی اور کشیدگی خود بہت کم ہو جائے گی.
بہت شکریہ خاکوانی صاحب, کیونکہ اس وقت ہم سری نگر چل رہے ہیں, لیکن آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی. آغا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر شیخ شوکت حسن نے. اور شوکت صاحب آپ بتائیے ہمیں کہ ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس کے مطابق داعش نے وہاں سری نگر کی گرینڈ ماسک میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وقتی طور پہ اس پر قبضہ کر دیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ داعش سے منسلک یہ لوگ تھے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سری نگر میں, کیا اس وقت داعش باقاعدہ موجود ہے؟
میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ داعش نے جامع مسجد پر قبضہ کیا ہو, بلکہ کچھ دو چار نوجوانوں نے جو چہروں پر نقاب رکھے ہوئے تھے مسجد کے گنبد پر ایک کالے جھنڈے لگا دیے, بس اتنا ہوا ہے. اور اس چیز کی مذمت پچھلے ایک ہفتے سے کشمیر کی تمام جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں اور انہوں نے کی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں عسکری گروپ ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنڈم کیا ہے. اور کوئی بڑی پریزنس یہاں داعش یا اس ڈنگ کے لوگوں کی نہیں ہے, بلکہ جن لوگوں نے اس کو کنڈم کیا ہے, جن لوگوں نے اس پر تنقید کیا, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ کچھ شاید سیکیورٹی ایجنسیز سے وابستہ افراد تھے. کشمیر میں داعش یا اس ڈنگ کی کسی تنظیم کی کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے, عوام میں کوئی زیادہ مقبولیت نہیں.
اچھا,
اور پھر یہ جی
آغا صاحب یہ بتائیے, جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو کشمیری ہیں اور وہ اپنی جو جدوجہد میں کر رہے ہیں اس پر اگر بھارتی افواج برس پڑے تو کیا یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں انتہا پسندی بڑھے گی اور داعش جیسی تنظیمیں وہاں زیادہ تعداد میں آ جائیں گی اور جڑ پکڑیں گی؟ جی آغا صاحب,
یہ دیکھا ہے کہ جب بھی جہاں بھی اس طرح کی تنظیمیں ایمرج کرتی ہیں, لشکر طیبہ یا دیش ملیٹنٹ موومنٹ جن کو ہم کہتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں, ان کا وہ وہاں پہ رکتی نہیں ہے. یہ ایک جرنی ہے, پہلے کنزرویٹزم آتی ہے, پھر ایکسٹریمزم آتی ہے, پھر ملیٹنسی آتی ہے, پھر ملیٹنسی میں جو زیادہ ملیٹنٹ گروپ ہوتا ہے, جب ملیٹنٹ نہیں ڈیلیور کر پاتے تو زیادہ ملیٹنٹ گروپ, بڑا ملیٹنٹ گروپ جو ہوتا ہے یا زیادہ جو خطرناک گروپ ہوتا ہے وہ اپنی شکل اختیار کرنے لگتا ہے. وہاں پہ کشمیر کے اندر اس وقت بہت سے جو دہشت گرد لیڈرز ہیں ان کے اندر اس بات کی تھنکنگ ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی آرگنائزیشن جو ہیں یہ پاکستان کے اشارے پہ کام کر رہی ہیں, اور لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, زیادہ نہیں ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہ رجحان القاعدہ اور داعش کی طرف ہو گیا ہے, اور یہ لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اس کی خشد ڈر ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے وہاں کے اوپر, اور ہم نے ہمیشہ دیکھا پہلے بھی یہ ہوا, اس قسم کے واقعات ہوتے تھے ہمیشہ کشمیر کے جو اس قسم کے عناصر ہیں وہ یہ کہہ دیتے تھے ایجنسیز کا کام ہے، یا بعد میں دھیرے دھیرے وہ بعد میں ایکسیپٹ کرتے چلے گئے. ڈر اس بات کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں آ سکتے ہیں. ہم نے سری لنکا میں بھی اسی طرح کا دیکھا، بہت خطرناک گروپ ایمرج کر گئے. فلسطین کے اندر بھی یہی ہوا بعد میں کہ بہت زبردست عرفات نے اسی وجہ سے اپنا پورا موومنٹ وڈرا کیا، مگر کنٹرول نہیں رہا ان کا بھی. پھر اس کے علاوہ بہت سے دیشوں میں یہ ہوا ہے. عراق میں بھی یہی ہوا جب القاعدہ نے بہت زیادہ اینٹی امریکن اسٹینڈ لے لیا اور داعش الگ ہو گئی ان سے، تو یہ کہہ کے لیا کہ ہم جی یہ تو ہمیشہ امریکہ کی بات کرتے ہیں اور عرب دیشوں کی، مسلم دیشوں کی بات نہیں کرتے، ہمیں پہلے عراق لبریٹ کرنا پڑے گا. اور وہ داعش وہاں پہ ایک اس نے اپنے پنجے گڑائے اور جس طریقے سے بڑی روتھلیسلی کام کرنا شروع کیا کہ القاعدہ کو بھی شرم آئی اس سے. تو یہ تو رکتے نہیں ہیں اس طرح کے موومنٹ. اگر کوئی چاہے تو یہ کہہ دینا یہ آسان ہوتا ہے. ہمیشہ یہ لوگ ایجنسیز کو بلیم کر دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت اس بات کا ہے، اس پہ سیریس ان کو فکر
اس پہ ہم رد عمل لیتے ہیں شیخ صاحب کا. لیکن ایک کالر ہیں جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسی موضوع پر. میاں والی سے کلیم اللہ نیازی. کلیم اللہ نیازی
جی جی کلیم اللہ نیازی موجتا جی خیل آواز آ رہی ہے
جی جی آ رہی
جی 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 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ لشکر طیبہ وغیرہ دہشت گرد، کیا آپ نے کبھی وہ تصویریں وہ ویڈیو بھی دیکھی ہیں جو کشمیری خواتین کی، بچوں کی، نوجوان لڑکیوں کی جو اندھی ہو گئی ہیں گولیوں کی وجہ سے انڈین فورسز کی، جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، کیا وہ چیز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تھینک یو.
تھینک یو. محمد افضل نے کال کیا ہے راولپنڈی سے. جی جی راولپنڈی سے محمد افضل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد افضل بول رہا ہوں راولپنڈی سے.
جی جی
سر ایک سوال ہے، مسلمان ہونے کے ناطے آگا سب بتا دیں، میں سچ بول رہا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے بتا دیں جو سچ کہہ رہا ہوں.
اچھا اور انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے.
میڈم میرا ایک سوال ہے آغا صاحب سے کہ اگر پاکستان، ہندوستان، افغانستان، کشمیر، بنگلہ دیش جو پہلے بڑے صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اگر اس کو ایک کنفیڈریشن بنایا جائے تو کیا یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے نا، جو ہر چیز کے لیے جو ہے نا اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے، کیا یہ مسئلہ پھر ختم ہو جائے گا؟ تھینک یو.
اچھا شکریہ. شوکت صاحب جانے سے پہلے ذرا سا اگر آپ بات کریں کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو کشمیری لڑ رہے ہیں سری نگر میں وہ کس حد تک مقامی ہیں، اور کیا ابھی تک کوئی در اندازی ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے، یا فقط کشمیری اس وقت اپنی جنگ لڑ رہے ہیں؟
اصل میں کشمیر کی جو تحریک ہے یہ 1947 میں، جس وقت یہ دہشت گردی وغیرہ والی کوئی ایسے الفاظ دنیا میں سنے بھی نہیں جاتے تھے، اس زمانے سے کشمیر کی تحریک چل رہی ہے. اور وہ تحریک پھر 65 میں، اس کے بعد 90 سے چل رہی. اب دہشت گردی کا جو ایک شروع ہو گیا بش جو امریکی صدر تھے ان کے زمانے سے، کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی تحریک چل رہی اس کو دہشت گردی کہہ دو. اب وہی چیز ہندوستان کے دانشور ابھی تک ہلاپ رہے، جبکہ امریکہ والے بھی اب اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو تحریک چل رہے اور خصوصاً کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا یہ دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کشمیر میں جو تحریک چل رہی وہ مقامی تحریک شروع سے رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی کہیں گلوبل، جس کو کہتے ہیں آپ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، باہر کے کہیں کہیں عناصر رہے ماضی میں، لیکن جنرل مشرف کے زمانے سے کوئی بھی باہر سے کوئی امداد وغیرہ نہیں آ رہی. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں خبروں میں کہ یہاں کی جو عسکریت پسند ہیں مقامی پولیس سے یا یہاں کے جو فورسز ہیں انہی سے ہتھیار چھین رہے ہیں، اور کوئی باہر سے، بلکہ اب تو یہ جو ایل او سی جس کو کہتے ہیں اس پر بھی مشرف صاحب کے زمانے سے جو دور آیا ہے واجپائی صاحب کا زمانے کا جو دور آیا اس میں بھی فینسنگ کی گئی, اور یہاں کے جو نوجوان ہیں چونکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اس لیے وہ عسکریت کی طرف مائل ہے. اور
جی
اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ مسئلہ کو حل کیا جائے اور اسی سے عسکریت یا جو بھی آپ اس کو کہیے اس کا حل ممکن ہے. اور کوئی چیز اس کشمیر میں عسکریت کو ختم نہیں کر سکتی.
جی ہم یہاں اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر شیخ شوکت حسن جو سری نگر میں ہوتے ہیں, جبکہ بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے افغانستان, جہاں افغانستان کی ہائی پیس کاؤنسل کی ایک اعلی افسر نے کہا کہ جب تک طالبان کے نمائندہ افغان سرکار کے ساتھ براہ راست نہیں ملاقات کرتے تو افغان سرکار جدہ میں جو ہونے والی بات چیت ہے اس میں کوئی وفد نہیں بھیجے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مشتاق یوسف زئی نے, یہ این بی سی کے نمائندہ ہیں. مشتاق یوسف زئی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے تو طالبان کی طرف سے اس وقت کیا وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ افغان سرکار کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں؟
اصل میں زمانہ تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے ملے, وہ مل بیٹھے, اور جو اس وقت افغانستان میں مسئلہ ہے تو کوئی مناسب حل نکالے. لیکن اب جب سے یہ امریکہ خود طالبان کے ساتھ انہیں بات چیت شروع کی, اور پھر ماسکو میں جب روس میں ایک کانفرنس منعقد کی اور جس میں سارے خطے کے ممالک شریک ہوئے, تو تب سے طالبان کی پوزیشن کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے. اور اب چونکہ بڑے جو ریل ملتا اور ہے روس, چین, سعودی عرب, یو اے ای, پاکستان, تو یہ سارے ممالک اب اتنے قریب آ چکے ہیں طالبان کے کہ اب طالبان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے, اور آلموسٹ یہ جو ممالک ہے ان کی حیثیت انہوں نے مان لی ہے. اور اب طالبان کے اوپر جو پابندی تھی کہ ان کے لوگ باہر کے ممالک میں جانے کے قابل نہیں تھے, کچھ پابندیاں تھیں, تو اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب دیکھیں وہ ایران بھی جاتے ہیں, چائنا بھی جاتے ہیں, انڈونیشیا بھی جاتے ہیں, اور سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں. تو یہ جو دو میٹنگز ہوئی ہیں قطر میں اور اب یو اے ای میں اور اب سعودی عرب میں جو میٹنگ ہو رہی ہے, تو طالبان کا میرے خیال میں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ریجنل پاورز ہیں انہوں نے ان کی حیثیت مان لی ہے. اور پھر اتنی جلدی بھی جو میٹنگ ہو رہی ہے سعودی عرب میں, تو اور ان کا پارا اور بھی میرے خیال میں بڑا ہے, اور ان کو اندازہ ہے کہ شاید ابھی پہلے سے وہ مطلب وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں افغانستان میں ان کی حکومت بننے والی ہے. بلکہ کچھ لوگ تو ان میں ایسے بھی ہیں کہ وہ آلریڈی مان چکے ہیں کہ اب ان کی حکومت آلموسٹ آ چکی ہے افغانستان میں, تو ایک صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ امریکہ اور وہ خود کہتے ہیں اور پھر ریجنل کنٹری جو ہے ممالک ہے وہ گارنٹر بن جاتے ہیں. اور طالبان کا جو بڑا ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائے, تو اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے, افغانستان کے جتنے بڑے بڑے وہاں پہ اس وقت ادارے ہیں, سربراہان ہیں, وہ کبھی نہیں چاہتے کہ امریکہ جائے اور وہ ان کو تنہا چھوڑے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پر اعلان کیا کہ ہم وڈرا کریں گے تو کافی تشویش پائی گئی تھی افغان حکومت میں افغانستان کے اندر.
بالکل صحیح ہے,
افغان حکومت جب سمجھے گی کہ ان کا وہاں پہ نمائندگی نہیں ہوتی, ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جاتی, کیونکہ طالبان نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات نہیں کرے گی. تو میرے خیال میں اس کے بعد تو جواز نہیں بنتا کہ افغان حکومت وہاں پہ نمائندہ وفد بھیجے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے کوئی نمائندہ بات کریں, لیکن آپ بھی علاقے کی صورتحال کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس وقت ہم امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر تجزیہ کار علی اکبر مرزا نے جوائن کیا ہے. یہ کانگریس کے لیے بھی امیدوار رہے ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی کے قریب ہیں. علی اکبر مرزا, آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی نیو یارک ٹائمز کی ایک ایڈیٹوریل آیا جس میں کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے. 17 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے. جس طرح سے مشتاق یوسف زئی نے بات کی کہ طالبان نے تو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط بنا دیے ہیں, ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ افغان سرکار جو ہے اس کی رہنے کے لیے کیا جواز رہ جائے گا اگر امریکی نکل گئے تو؟
دیکھیے, امریکہ کو تو افغانستان سے کئی سال پہلے نکل جانا چاہیے تھا. یہ گفتگو نئی نہیں ہے. براک اوباما نے جب 2007 میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا تو اس کی بنیاد یہ رکھی تھی انہوں نے کہ انہوں نے عراق میں انٹروینشن کے خلاف ووٹ دیا اور وہ جنگوں کے خلاف ہیں, وہ فوجوں کو واپس بلائیں گے. لیکن پھر انہوں نے بعد میں اپنے جنرلز کی بات مان لی اور بجائے فوجوں کو واپس بلانے کے وہاں پر فوجوں میں اضافہ کر دیا اور لیبیا اور سیریا میں نئے محاذ بھی کھول دیے. تو اب موجودہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ بھی اسی بات پہ اپنے الیکشن کیمپین کے دوران گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ فوجوں کو واپس بلانا چاہتے ہیں, اور یہ نیوز ابھی سامنے آئی ہے کہ ان کو فوجیں واپس بلانے سے روکنے میں ان کے جنرلز کا بڑا ہاتھ تھا, اور جنرل کیلی جو چیف آف سٹاف رہے تھے جو اب نہیں ہیں, وہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا کہ اس بات میں کہ ٹرمپ فوجیں واپس نہ بلائیں. تو فوجیں تو واپس آنی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ ٹائم. فوجوں کے وہاں ہونے سے کوئی فتح نہیں ہوئی, کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا.
لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ فوجیں فوری طور پہ نہیں آئیں گی واپس.
بات کریں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ افغان حکومت ایک فریق ہے. طالبان افغانستان کی پوری آبادی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, وہ ایک پشتون آبادی کو کے ایک حصے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو افغانستان میں کئی دوسری اور قومیں اور قبائل آباد ہیں. حکومت ایک جس طرح بھی کہیں, بہرحال ایک منتخب حکومت وہاں موجود ہے. تو اس گفتگو میں ظاہر بات ہے طالبان کو وہاں کی افغان حکومت کے ساتھ بھی گفتگو کرنی چاہیے, افغان حکومت کو طالبان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, اور تمام پارٹیز مل بیٹھ کے بات کریں گی. تو اس مسئلے کا
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حل نہیں نکل رہا.
اگر لچک نہیں پیدا کی گئی رویوں میں, تو پھر یہی ہوگا کہ یہی خونریزی جاری رہے گی, اور اگر یہ خونریزی بڑھ گئی تو پھر ویتنام کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے.
بالکل. ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر.
جی السلام علیکم. نفیسہ بی بی, ایک بات جو بالکل انڈرسٹوڈ ہے وہ یہ کہ افغان کے مسئلے کا حل جو طالبان جو شروط انہوں نے پیش کیے ہے کہ ایک تو امریکہ کی فوج یہاں سے چلی جائے, اور دوسری بات وہ جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مین سٹریم پالیٹکس میں ہم آئیں کیسے آئیں, یعنی موجودہ افغان حکومت سے ان کی جو ڈیمانڈ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقوام متحدہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی امن کی فورسز یہاں لائے, اور جس طرح کے پہلے مجاہدین کے دور میں امریکہ چلا گیا اور اس کے بعد فساد شروع ہو گیا. اب رستم شاہ محمد صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یار, میں نے کہا اس کا کچھ حل کی سجیے تو سب لوگ کرتے ہیں, وقت آ گیا, امریکہ کو شکست ہو گئی ہے, لیکن مسئلے کا تو حل چاہیے. افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے جو پہلے تھا, جتنی کی توقع افغانستان کر رہے اس لیے امریکہ کر رہے کہ اب طالبان پر اس کی اثر رسوخ ہے, وہ نہیں ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے اچھی بات کی, اور بلکہ اسی موضوع پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے کہ کیا حل ہوگا اگر امریکہ نکل گیا. اٹک سے ہمیں کال کیا ہے غلام خان نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حل یہ جی کہ طالبان بات نہیں کر رہے,
افغان حکومت سے, تو طالبان کو پتہ تو ہے نا کہ افغانستان پہ حکومت کس کی ہے, تو اس حکومت کے ساتھ تو وہ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اب امریکہ کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو مطمئن کرے کہ چلے میرے ساتھ بات کر لو, پھر میں افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی فائدہ.
وہ تو بات چیت ہو رہی ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. گل آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی اور ہمیں یہاں اس موضوع کو بھی ختم کرنا ہوگا, حالانکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے, لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم تقریباً روزانہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے پشاور سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی جو این بی سی کے نمائندہ ہیں, جبکہ یہاں ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک اور کانگریس کے لیے سابق امیدوار علی اکبر مرزا بھی لائن پر تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے پاکستان, جہاں پر ایک کوئلے کی کان میں گیس پھٹی ہے اور جس کی وجہ سے کئی وہاں پر کام کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دوسرا واقعہ ہے, اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وہاں پر کوئی وینٹیلیشن کا نظام نہیں تھا جس کی وجہ سے گیس بھر گئی اور مائن کا بلاسٹ ہوا. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن میں سیکرٹری جنرل ناصر منصور, کراچی میں ہوتے ہیں, جبکہ ایشیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ایک سربراہ بلوچستان میں ریاض رئیسانی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس معاملے پر آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ ورکرز کا معاملہ ہے اور جس طرح سے لوگ فوت ہو رہے ہیں, مختلف قسم کی حادثات ہو رہی ہیں, اس حوالے سے آپ لوگ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم عنقریب آپ کو اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عبدالستار کاکر.
بلوچستان کے شمالی ضلع لورلائی میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دوسرے کوئلہ کان کے اندر ہونے والے گیس دھماکے میں مزید 4 کان کن ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا. رواں ہفتے کے دوران کان کے اندر ہونے والا یہ دوسرا دھماکہ ہے. کول مائنز انسپیکٹر افتخار احمد کا کہنا ہے کہ منگل کو علل صبح ضلع لورلائی کے علاقے چماولنگ میں کوئلہ نکالنے کے لیے 5 کان کن سینکڑوں فٹ نیچے زیر زمین کان کے اندر چلے گئے تھے. جب مزدوروں نے کان کے اندر کام شروع کیا تو اس دوران اچانک شعلہ بلند ہونے سے زوردار دھماکہ ہوا اور کان کے اندر آگ لگ گئی, جس سے کان کن بری طرح جلس گئے اور وہاں دم توڑ گئے. افتخار احمد کے بقول دھماکے سے ایک کان کن شدید زخمی بھی ہوا ہے, جسے طبی امداد کے لیے امدادی ٹیموں کے کارکنوں نے تشویشناک حالت میں کان سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا ہے. افتخار احمد کے بقول دھماکے کے بعد کوئلہ کان سیل کر دیا گیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. مزدور رہنما عبد الکریم میردادخیل کا کہنا ہے کہ چاروں کان کن ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی میتوں کو اپنے علاقے میں روانہ کر دیا گیا ہے. میردادخیل کے بقول دھماکہ کان میں پہلے سے موجود گیس سے ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں قائم کیے گئے کوئلہ کانوں میں تازہ ہوا کے اندر آنے کے انتظامات نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے کان کے اندر گیس جمع ہو جاتی ہے, اور جب کان کن سینکڑوں فٹ اندر زیر زمین چلے جاتے ہیں تو کام شروع ہونے کے ساتھ بعض اوقات سپارک یا کوئی شے جلانے سے دھماکہ ہو جاتا ہے, جس سے ہر طرف تباہی پھیل جاتی ہے. بلوچستان کے 8 اضلاع میں ہزاروں کوئلہ کانوں سے لگ بھگ 1 لاکھ مزدور روزانہ سینکڑوں ٹن کوئلہ نکالتے ہیں۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بیشتر کوئلہ کانوں میں صاف ہوا کے اندر آنے کے مناسب انتظامات کیے جاتے ہیں اور نہ ہی حادثات کی صورت میں فوری طبی امداد کی کوئی سہولت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر چھوٹے حادثات یا دھماکے میں کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ صوبائی وزیر لیبر اینڈ مین پاور سردار سرفراز خان ڈومکی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا۔
ہم جی سیفٹی میجر میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، قانون سازی ہم لوگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے ہم لوگ کوئی قانون لے آ رہے ہیں سیفٹی ایکٹ میں، اس میں بھی شامل ہے، کیونکہ دراصل ہم لوگوں نے 18 امینڈمنٹ کے بعد ابھی قانون سازی نہیں کی ہے، جب ہمارا قانون آ جائے گا لیبر ایکٹ انشاءاللہ، اس میں ہمیں بہت کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم جو ہے ہمارا جو ریونیو کا حصہ ہے وہ سارا ہمیں ملے اور ہم اپنے لیبر کو خوشحال رکھیں۔
ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور ہم چلتے ہیں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن میں سیکرٹری جنرل ناصر منصور کی طرف۔ ناصر صاحب، آپ بتائیے، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ دوسرا دھماکہ ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر ہوا ہے، اور آج بھی 4 کوئلہ نکالنے والے مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کیا یہ نجی کوئلے کی کان تھی یا سرکاری تھی، اور کس کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے؟
بنیادی دیکھیے، جیسے آپ نے خود کہا کہ 5 دن پہلے بھی ایک حادثہ ہوا ہے اور آج پھر یہ حادثہ ہوا، اور بلوچستان میں یہ مسلسل حادثے ہو رہے ہیں، اور یہ ٹھیکے پہ دی ہوئی آگے جو لیز اور مختلف اس میں ویری کرتا ہے، ٹھیکے پہ بھی دی ہوتی ہیں اور آگے مالکان کو لیز کے اوپر بھی دی ہوتی ہیں، بعض گورنمنٹ کے اندر میں بھی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو مطلب کہ ٹھیکے دار کو، ایک اونر کو دی ہوئی ہے جہاں پہ یہ ہوا ہے حادثہ، اور یہ حادثات مسلسل ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1923 کا جو مائنز ایکٹ ہے وہ نہ تو بلوچستان میں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے اندر آج کے جدید تقاضوں کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مائنز کیونکہ بہت دور دراز علاقوں میں ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ جب بلوچستان میں ہوتی ہے تو بہت سارے واقعات کی جو معلومات لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے، اس میں 4, 5 یا 6 لوگ جب تک مر نہیں جاتے اس وقت تک جو خبر باہر نکل کے نہیں ہوتی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ اب صوبوں کے حوالے جب سے ہوا ہے اس کے باوجود جو ہے بلوچستان کی حکومت نے جو ہے مائنز ایکٹ کو ایز اٹ از لے لیا اور اپنے حالات اور واقعات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جبکہ سندھ میں ہم نے ایز اے ٹریڈ یونین ہم نے بہت زیادہ پریشر ڈال کے آکوپیشن آف ہیلتھ اور سیفٹی کے اوپر ہم نے اسپیشل لا بنوا لی ہے، اور ہم بلوچستان کی گورنمنٹ سے بھی بہت عرصے سے یہ اپیل کر رہے ہیں اور ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی کے لاز جو ہے اس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ مائنڈ کے اندر بلکہ شپ بریکنگ کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، لیکن اب تک ہم یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریاض رئیسانی نے، یہ غیر سرکاری ادارہ ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ ریاض رئیسانی، یہ بتائیے، بلوچستان اب اور بھی زیادہ پیچھے ہے اس معاملے میں، جس طرح سے ناصر منصور نے بتایا، سندھ میں تو کم از کم 18ویں ترمیم کے تحت کوئی مائنز ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی ہے اور مزدوروں کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے، بلوچستان کی سرکار کیوں اتنے پیچھے رہ گئی ہے اس معاملے میں؟
جی میم، شکریہ آپ کا بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے عوام کی طرف سے اور سول سوسائٹی کی طرف سے اس آج کے واقعے کو ریگریٹ کرتا ہوں، اور اس کا بڑا افسوس کرتے ہیں اس پہ کہ اس پہ قیمتی جانوں کا ضیاع اس سیکٹر میں، مائننگ سیکٹر میں بڑا فریکوینٹ ہو گیا ہے اور بڑا سستا ہو گیا ہے۔ اس پہ گزارش ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی رپورٹ سے اور باقی شرکا سے پتہ چلا کہ اس میں یہ پہلا واقعہ بڑا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی بڑے واقعات ہوئے اور بڑے دلخراش واقعات ہوئے جس پہ اوپن لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو روک کے سب سے پہلے اس میں لیجسلیشن کی جائے، اور اس کے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جو گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں، مائن ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور فوراً سامنے آنا چاہیے، تاکہ صرف میٹنگز کی حد تک اور صرف اخباری اسٹیٹمنٹ کی حد تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی، اور اس میں انتہائی قیمتی اور انتہائی امپورٹنٹ لوگوں کا زندگیوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ وہ انتہائی مفروق الحال اور انتہائی غریب گھرانوں کے لوگ ہیں، ورنہ ادروائز اس کام کو کوئی بھی بندہ آپٹ نہیں کرے گا، اس پیشے کو کوئی بھی نہیں کرے گا۔
اور پھر اس میں بڑی بدقسمت یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے چار چار چھ چھ بندے فوت ہو رہے ہیں, مینس کہ ٹوٹل کنبا پیچھے جو مرد کمانے والے تھے وہ سارے ایک ہی حادثے میں شکار ہو گئے. اچھا پھر جیسے آپ کی آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں, لیجسلیشن بلوچستان میں جو ریلیونٹ چیزوں کا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد کا, وہ تقریباً بہت کم آپ کو نظر آئے گا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ فریز ہے یا ڈورمنٹ ہے, وہ رکا ہوا ہے کہیں پہ سو رہا ہے. اس کے لیے سول سوسائٹی کی موجودگی, سول سوسائٹی کا ایکٹیو ہونا, وہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے. اور سول سوسائٹی کو بہت دیگر اور وجوہات کی وجہ سے اس کو کافی خاموش کر دیا. اچھا بدقسمتی سے پھر یہ کہ ان کو صرف ایک ایمبولینس کی سہولت دی جاتی ہے اور ان کا کوئی بھی پراپر طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ ان کو کتنی کمپنسیشن دی جاتی ہے. ادروائز جو مائنز کے مالکان ہیں وہ اربوں کربوں پتی ہیں, انہیں مائنز کے ہاتھوں وہ انتہائی امیر ہیں, مگر وہ ان کی کمپنسیشن لائف کی کچھ بھی نہیں ہے. اور جیسے ابھی ہمارے دوسرے نے کہا, محترم نے کہا کہ جو ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے مائنز کی, یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جن پہ کم سے کم خرچہ آتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مائن ٹیکنیکس کو اپگریڈ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس میں سے پروفٹ کی کاسٹ کم ہوگی. تو پروفٹ کی کاسٹ انہوں نے انسانی زندگی رکھ دی ہے, مگر وہ ٹیکنیکس امپروو نہیں کر رہے ہیں. ویسے ایسی بات ہے کہ میم کہ پوری دنیا میں مائننگ ہو رہی ہے, صرف بلوچستان میں تو نہیں ہو رہی,
بالکل صحیح.
مگر یہ حادثات اور واقعات وہاں پر یا تو آپ کو بہت کم دیں گے, یا تو پھر ان کے لیے پراپر کوئی ریسکیو سسٹم انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور ان کی سیفٹی اور ان کی حفاظت کے لیے سارے سسٹم ہیں. بچوں کے بلوچستان ابھی تک سٹون ایج میں ہے اور یہاں پر ابھی بھی انسانی زندگی کی لائف کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے گھروں کے لیے دو ٹائم کا نان شبینہ ہے یا نان نفقہ لینے کے لیے آتے ہیں, اور پورا پورا کئی کئی مہینے یہ کانوں میں بند پڑے ہوتے ہیں. اور ان کی آپ زندگی اگر دیکھیں, ان کی رہائش دیکھیں, ان کو موجود ہیلتھ فیسلٹیز آپ دیکھیں, تو آپ یقین کریں کہ ہم ایز اے نیشن اس کے لیے بالکل مجرم ہیں. یہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے.
بالکل صحیح ہے. ناصر منصور, یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ چین بھی اب دلچسپی لے رہا ہے کانوں میں, اور مائنز کے حوالے سے بتائیے کہ کیا لیبر کے کچھ قوانین کا اطلاق کروا رہے ہیں, کیونکہ چینی اپنے طور پہ تو بہت ہی زیادہ اس معاملے میں سوچ وچار کر کے جو ہیں لوگوں کو کانوں میں بھیجتے ہیں. جی
بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بہت تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو بھی بین الاقوامی کمپنیاں ہیں, خصوصی طور پہ چائنیز کمپنی جو آ کے یہاں کام کر رہی ہیں, وہ بہت مطلب کہ لیبر لاس کی جو امپلیمنٹیشن کے بارے میں کرمنل جو ہے ان کا ایک کریکٹر ہے. اور کہیں پہ بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ جو ایون پاکستانی جو لیبر لاس ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. مائنس کے اندر تو بہت بری صورت حال ہے, اور مائنس کے اندر بری صورت حال کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہاں پہ جو مائن ایکٹ ہے وہ ایک تو 1923 کا بہت فرسودہ ہے, دوسرا یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن زیرو ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی تک پچھلے 8 سال جو گورنمنٹ خود کہتی ہے بلوچستان کی, کوئی 338 لوگ جو ہیں اس کے اندر پچھلے 8 سالوں میں کیس رپورٹڈ ہوئے ہیں, لیکن ناٹ اے سنگل جو ہے کوئی ایک مائنس کا بھی جو لائسنس جو ہے انہوں نے کینسل نہیں کیا, اور نہ ہی کسی کو ابھی تک سزا ہوئی ہے. اور جو چائنیز کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں وہ مطلب ہمارے لیے ایز اے ٹریڈ یونین وہ تو ایک قسم سے وہاں پر جلتے ہیں. ہم وہاں جا کے نہ ٹریڈ یونین بنا سکتے ہیں, نہ منیمم ویج کی بات کر سکتے ہیں, نہ ٹائم آبزرو کرنے کی جو 8 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کی بات کرتے ہیں. سوشل سیکورٹی ہے, پی او بی آئی ہے, پھر اولڈ ایج بینیفٹس ہے, یونین بنانے کا رائٹ ہے, یہ تمام کے تمام وہاں پہ خواب کی طرح ہیں. اور بہت مشکل صورت حال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اوور آل جو پروڈکٹیوٹی ہے ورکرز کی, اس کے اوپر بہت بڑا ان کے اوپر ایک پریشر آتا ہے, جس کے نتیجے میں ان کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ.
اس پر تو ہم ایک پورا راؤنڈ ٹیبل کریں گے کسی وقت. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ناصر منصور, اور ایک غیر سرکاری ادارہ ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ریاض رئیسانی. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ چین بھی پاکستان کو $2 ارب یا اس سے زائد رقم فراہم کرے گا، جس سے پاکستان کو اپنی کرنسی کی قدر بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ تاہم تجزیہ کار یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ یہ قرضے قومی مفادات پر سمجھوتوں کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر ظفر معین اور تجزیہ کار دردانہ نجم سے گفتگو کی، سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔
ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، اگر چین سے $2 ارب ملیں گے، کیا بنیادی فرق نظر آئے گا؟
چائنا کی طرف ہماری نظریں لگی ہوئی تھیں کہ اگر چائنا سے ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو اس سے ہمیں کافی حد تک ایک بیٹر سچویشن ہماری اکانومی کی ہو سکتی ہے، پرٹیکولرلی جس وقت ہم فارن ریزرو کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ $2 بلین آ جاتے ہیں تو کم از کم وہ جو ہماری ایک اپیرنٹ بڑی ولنریبلٹی تھی اور جو اکانومی کے اوپر بہت ایک ٹف ٹائم آیا ہوا تھا، اس سے ہمیں نکلنے میں ایٹ لیسٹ وقتی طور پر سہارا مل جائے گا۔ لیکن یہ ایک وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اپنی وہ یعنی اکانومی بلڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ریزرو اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ ریزرو لانے کی کوشش کرنی چاہیے،
اپنے ریسورسز کے لیے، اپنے ریسورسز کو بروئے کار لانے کے لیے آپ کو کوئی سمت ڈائریکشن یا کوششیں نظر آتی ہیں؟
دیکھیں نا، دو تین آپ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں جس وقت آپ کسی بھی چیز کو ٹیگل کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ڈینجر زون سے نکالتے ہیں۔ سیکنڈ، آپ پھر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ جس وقت ادھر سے نکل جائیں تو اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کریں، اور تھرڈ جو ہے آپ پروگرس کی طرف جاتے ہیں۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اس ڈینجر زون سے نکالنے کی کوشش کی ہے، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ آئی ایم ایف کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن بھی مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی ایک صحیح سمت میں جا رہی ہے اور آپ کو انویسٹمنٹ اور دوسرے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا بھی پلان یہی ہے کہ وہ یہ جو اس سچویشن سے نکلنے کے بعد اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ جب نیگوشیٹ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ اتنے وہ جو پہلے فرنٹ فوٹنگ پر تھے اب ویسے نہیں رہیں گے، اب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لیوریج موجود ہے تو ان کی ایک بیٹر سچویشن ہوگی۔
دردانہ، آپ کی رائے، چین سے اگر $2 ارب ملتے ہیں، باقی ممالک سے بھی یہ مدد آئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو قلیل مدت پالیسیاں ہیں یا جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈینجر زون سے نکلنا، یعنی انتہائی مشکل حالات سے پہلے تو نکلنا ہے، لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی سب چاہیں گے نا کہ طویل مدتی اقتصادی ایجنڈا ہو۔
دیکھیں، انہوں نے بالکل یہ بات، تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ویلتھ جنریشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو ویلتھ بورنگ ہے اس کو تو اب کسی نہ کسی صورت میں obviously he's right کہ یہ سٹاپ کیا ارینجمنٹ ہے، یہ تو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ اب ہماری اپنی ڈگنیٹی کے لیے بھی ایز اے نیشن، اگر واقعی پاکستان کو ایک ڈگنیفائڈ نیشن ملک کی طرح اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ویلتھ جنریشن کی طرف جانا ہے۔ ویلتھ جنریشن کا جو ماڈل، اب تو اتنے سارے ماڈل ہے، چائنا کے ساتھ ہم اب دیکھیں، ہم سی پیک کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ وہ مطلب پاکستان میں خوشحالی لے کر آئے گا، لیکن کس قسم کی خوشحالی لے کر آئے گا؟ ہم نے یہ بھی دیکھ لینا، یہ تو نہ ہو کہ ہم اس طرح کی خوشحالی ہو کہ جیسے ہمیں ان سے بس ٹیکسز لے رہے ہیں وہ خوشحالی ہو جائے، یا ہم ان سے کوئی ایک ٹول ٹیکس لے کے اور اس طرح کی خوشحالی وہ لوگوں کو، لیکن کوئی ابھی تک تو کوئی بزنس پلان اس طرح کا ایسا سامنے نہیں آیا جس سے یہ کہا جائے کہ ویلتھ جنریشن ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایونچولی پاکستان کو، انہوں نے انڈسٹریل پالیسی بھی اپنی فلوٹ کی ہے، ابھی تو دو ہی پالیسیز آئی تھی، غالباً ایک میڈیا کی پالیسی تھی اور ایک انڈسٹریل پالیسی ہے۔ یہ دیکھیں، اب ٹھیک ہے ہماری ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، ہم امریکہ سے، ہم لوگ مطلب جو یو ایس سے ہمارا ٹین تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہماری ڈائریکشن جو ہے اب وہ یہ قرضہ لینے کی جو ہماری پالیسی ہے، اور دا کنٹریز وہ بھی بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا اب مطلب سعودیہ کے ساتھ تو ہمیشہ سے ہی تھا چلیں، وہ ہماری مدد کرتے رہے ہیں ہر دفعہ، لیکن چائنا کیوں اتنا ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے؟ ناٹ بیکاز چائنا نے تو کبھی اس طرح سے ایڈ دی نہیں ہے، اس کی پالیسی نہیں ہے۔ چائنا اگر اس طرح سے پیسے دے رہا ہے تو اٹ مسٹ دیئر مسٹ بی سم تھنگ بیہائنڈ اٹ۔ یہ نہ ہو کہ ہم یو ایس کے اس میں سے ڈومیننس سے نکلیں تو چائنا کی ڈومیننس، چائنا کا جو پالیسی ہے، وہ پالیسی کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ فرینڈلی پالیسی ہے ان کی، اور اس فرینڈلی پالیسی میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ آواز